الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. پچھلے دنوں آپ میں سے چند کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ساجز نے بتایا تھا کہ جو ہم امریکہ میں رہا کرتے تھے تو سال میں ایک دفعہ پاکستان واپس آنا ہوا کرتا تھا. اس وقت شادی بھی خیر شروع میں تو نہیں ہوئی تھی اور والدین پاکستان میں رہتے تھے کراچی شہر میں, تو کوشش کرتے تھے کہ سال میں ایک ٹرپ ضرور سے لگ جائے. امریکہ میں جانے کے بعد مشائخ کے ساتھ علماء کے ساتھ تعلق بنا تھا, وہاں پر دین کو پڑھنا سمجھنا سیکھنا شروع کیا, ان کی مجالس میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا, تو وہ زندگی کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہوئی, دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنی شروع کری. تو اب دل میں تمنا ہر وقت یہی ہوتی تھی کہ پاکستان میں جو فیملی والے ہیں گھر والے ہیں ان میں بھی دین آ جائے, وہ بھی دین کو سمجھنا شروع کر دیں عمل کرنا شروع کر دیں اور مشائخ علماء کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیں. تو ذہن میں یہ بات چلتی رہتی تھی, یہی سوچ ہوتی تھی. تو جب پاکستان آتے تھے تو پاکستانی معاشرے کو اسی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ آیا دین کتنا ہے کتنا نہیں ہے, اس لیے کہ پہلے تو اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں تھے, یہ ایک ذہن کے اوپر فکر ہوتی ہی نہیں تھی. لیکن اب چونکہ فکر ہوتی تھی تو اب ہمیشہ اسی بات کے اوپر نظر رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کرنا یہ ہوا کہ دینداری کی ایک لہر, ایک ویو جو ہے وہ پاکستانی معاشرے میں بھی الحمدللہ آنی نظر آنی شروع ہوئی. کراچی جانا ہوتا تھا تو پاکستانی معاشرے سے میری مراد یہاں پر کراچی کا معاشرہ ہی ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابتدائی سالوں میں ایک سال ایسا گزرا کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ سڑکوں کے اوپر جو عورتیں نظر آتی ہیں بازاروں کے اندر بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. تو پہلے تو تصور نہیں تھا سر کو ڈھکنے کا, بالکل بھی تصور نہیں تھا, یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے, سر ڈھکنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کیوں. تو عورتوں نے سر پہ حجاب پہننا شروع کیا, ڈھکنا شروع کیا, اور یہ بڑی تعداد میں اس طرح کے معاملات شروع ہوئے. تو یہ ایک سال یہ آبزرویشن رہی کہ بازاروں میں بھی جو عورتیں آتی ہیں وہ اس طریقے سے. اس وقت ہمیں بھی اتنا زیادہ نہ پتا تھا, مجھے حقیقت ہے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ عورت کے بال سطر میں داخل ہیں, یہ پتا ہی نہیں تھا. لیکن یہ ایک دینداری کی نشانی ہے کہ سر کے اوپر حجاب پہننا, یہ نہیں کہ فرض ہے بلکہ یہ دینداری کی ایک نشانی ہے. تو اس کو اسی نشانی کی نظر سے دیکھتے تھے, اور یہ بھی نہیں کہ ان کو شہوت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, ان کو تکنے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, بلکہ دل میں نیت یہی ہوتی تھی کہ بھئی کیا چینج آ رہا ہے معاشرے کے اندر. تو اس نگاہ سے نظر پڑی جاتی ہے, سر جھکا کے, حقیقت یہ ہے کہ سر جھکا کے انسان چل نہیں سکتا. سر جھکانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شہوت کی دوسری نگاہ نہ ڈالی جائے, یہ شاید سر جھکانے کا مطلب ہوتا ہے. ورنہ اس بات میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ سڑک کے اوپر کوئی مرد سر جھکا کے نہیں چل سکتا, ورنہ ایکسیڈنٹ کرے گا یا پتھر سے ٹھوکر کھائے گا, گر پڑے گا. تو سر جھکانے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, ہم نے کچھ اور سمجھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر طنز کیا جاتا ہے. پھر بہرحال اب یہ چیز جو ہے وہ اگلے ٹرپ کے اندر اور بڑھتی ہوئی نظر آئی، مردوں میں بھی دینداری نظر آنی شروع ہوئی اور عورتوں میں اور زیادہ نظر آنی شروع ہوئی، پھر تیسرے سال میں اور زیادہ نظر آنی شروع ہوئی، اور چار پانچ سال کے اندر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بڑی تعداد میں کراچی جیسے شہر کے اندر برقع پوش خواتین نظر آنی شروع ہو تھیں. وہ گھر کے باہر ہی، ابھی گھر کے اندر نہیں پہنچی تھیں لیکن باہر جو تھیں انہوں نے برقع پہننے شروع کر دیے، اور مردوں کے اندر بھی اچھی خاصی ظاہری سنتیں جو ہیں وہ نمایاں ہونی شروع ہو گئیں. حتیٰ کہ جو پہلے ایک تصور تھا کہ داڑھی والے کو کہیں جگہ نہیں ملے گی، داڑھی والے کو کوئی قبول نہیں کرے گا، یہ ختم ہو گیا، اچھی خاصی حد تک ختم ہو گیا، پورا نہیں. اور دفتروں کے اندر اور مختلف جگہوں پہ، حتیٰ کہ خاندانوں کے اندر داڑھی والے کی قبولیت یا کم از کم ریزسٹنس اور مخالفت جو ہے وہ قدرے کم ہونی شروع ہو گئی. تو اس طریقے سے یہ دینداری جو ہے وہ ہر سال بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. پھر ایک وقت آیا کہ معاملات کچھ عجیب رخ اختیار کر گئے، اور ہم اس بات پر دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ دینداری جو ہے وہ بڑھنے مزید بڑھنے کی بجائے جو ہے لگ رہا ہے کہ کم ہو رہی ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہم نے اپنے بیانات کے اندر بھی مینشن کیا تھا، اس بات کا ذکر کیا ہے کئی دفعہ ایکچولی، کہ یہ دینداری جو ہے وہ آگے زیادہ چل کیوں نہیں سکے. اس سال جب کراچی جانا ہوا، پانچ دن کا ہی ٹرپ تھا لیکن اس کے اندر بہت سارے کام تھے، تو اس سال جو ہے وہ یہ بات اور بھی زیادہ کھل کر کے سامنے آئی کہ جتنی دینداری ہم نے آبزرو کری تھی پچھلے دس پندرہ سال کے اندر، اس وقت ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری کی ساری دینداری تقریباً غائب ہو گئی ہے، ہوا ہو گئی ہے، اور وہ اب یعنی بے دینی اور بد دینی جو ہے وہ بہت کھل کر کے نظر آنی شروع ہو گئی. بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی اور اس طرح کی جو اور سمبلز ہوتے ہیں بے دینی کے، یہ سمبلز جو ہیں وہ دینداری کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ کر کے نظر آنے شروع ہو گئے، اور پردہ جو ہے وہ تقریباً لگتا ہے ختم ہی ہو گیا. اور سکولوں، کالجوں اور دفتروں کے اندر جو حالات ہیں وہ سڑکوں سے زیادہ برے ہیں. ہم تو دفتروں کے اندر زیادہ نہیں گئے، سکول کالجوں کے اندر تو ہم نے جانا نہیں تھا، لیکن جو لوگوں سے سنا حالات کالجوں یونیورسٹیز کے، ان حالات سے اندازہ ہوا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور دینداری کی زندگی گزارنا اس وقت بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے انسانوں کے لیے. اب ہم تو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ بھئی یہ جو چیز ہو گئی یہ خالی ایک اخبار کی خبروں کی طرح سے نہیں دیکھی جائے کہ بھئی کوئی چیز دیکھی اور آگے رپورٹ کر دی، جس طرح ایک صحافی کرتا ہے، ایک جرنلسٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی بات سنی آگے رپورٹ کر دی، اس کا زیادہ اس کے اندر انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم نے اپنے مشاہد سے جو سیکھا ہے وہ یہ نہیں سیکھا کہ ایک بات کو دیکھا اور آگے رپورٹ کر دیا صحافی کی طریقے سے، بلکہ ہم نے اپنے مشائق سے یہ سیکھا کہ چیزوں کو انسان دل کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرے، اور ان کا اثر جو ہے وہ انسان اپنے دل کے اوپر لے، اور اس کے اوپر نہ صرف اگر کوئی بری چیز ہے تو اس کے اوپر افسوس کرے، کوئی اچھی چیز ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سے ایک اور سٹیپ آگے بھی جاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. عبرت، عبرت کیا چیز ہوتی ہے؟ عبرت جو ہے وہ صرف خوف کھانے کو نہیں کہتے، ڈر جانے کو نہیں کہتے، بلکہ عبرت کا مطلب ہوتا ہے کہ نصیحت پکڑنا. کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں، کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں نا، تو اس کے اندر، یہاں تک اس کے اندر ظاہر کے پیچھے جانے کی کوشش کرنا. جو چیز ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہے اس کی وجوہات تک پہنچنے کی کوشش کرنا، بھئی اگر ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، وجہ کیا بنی اس کی. اگر کوئی کسی کی صحت اچھی ہے، انفرادی طور پر صحت اچھی ہے، یا معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر کسی کی صحت اچھی ہے، تو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی صحت اچھی ہے تو کیوں اچھی ہے، کوئی وجہ بنی ہوگی نا اس کی، کوئی اس نے اچھے اقدامات کیے ہوں گے، کوئی اس نے اچھی غذا کھائی ہوگی، کوئی اس نے اپنے اچھے زندگی کے پیٹرن کو جو ہے وہ اچھے انداز میں چینج کیا ہوگا، اس وجہ سے اس کی صحت اچھی ہوئی ہے. جبکہ ایک سطحی نظر رکھنے والا انسان بس دیکھتا ہے اچھا اچھی صحت ہے، وہاں پہ اس کو ذرا اس کی تصویر کھینچنی چاہیے اور اس کی تصویر کو جو ہے آگے فارورڈ کر دینا چاہیے یا اس کو جو ہے وہ رپورٹ کر دینا چاہیے کہ ہاں میں نے آج اتنے حسین نوجوان کو دیکھا، اتنے صحت مند نوجوان کو دیکھا. لیکن ڈاکٹر ایسا نہیں دیکھتا، ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اچھا کیسے، کیوں، کیا وجہ بنی. بالکل اسی طریقے سے جب وہ کسی بیمار کو دیکھتا ہے، کسی پریشان حال کو دیکھتا ہے، تو وہ صرف سطحی نگاہ نہیں دیکھتا، سطحی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس کے کازز کے پیچھے جاتا ہے کہ آخر وہ کیوں بیمار ہوا ہے، ڈائیگنوسٹکس کرتا ہے، وہ اس کی وجوہات تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، آخر یہ سب کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا. تو چونکہ اپنے مشائخ سے ہم نے یہ سیکھا ہے، تو اس وجہ سے ہم بھی اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو دینداری اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی تو کیوں بڑھ رہی تھی، اور اتنی تیزی سے بڑھنے کے بعد یہ ایک دم سے جو اس نے ایک نوز ڈائیو لی ہے، جو نیچے کی طرف جانی شروع ہو گئی ہے، تو آخر کیوں ہو گئی ہے، کوئی وجہ بنی ہوگی نا اس کی. تو جب اس طریقے سے دیکھتے ہیں اور پھر اپنے گرد و پیش نظر ڈالتے ہیں، اپنے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ جو اپنے معاملات بیان بھی کرتے ہیں، جن کے ذاتی حالات کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا موقع عطا فرمایا، ان ساری چیزوں کو جب جمع کرتے ہیں تو پھر جو تصویر سامنے آتی ہے وہ تصویر اس کی وجہ بیان کرتی ہے، بتاتی ہے کہ ہاں یہ کیا وجہ بنی اس کی، کہ یہ ساری دینداری جو ہے وہ ہوا ہوتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے، غائب ہوتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے. تو وہ تصویر اس طرح سے سامنے آتی ہے کہ بھائی دینداری جو ہوتی ہے نا، جو دین ہے، یہ دین تو وہ ہے جو کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا تھا. جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے اور جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے، یہی دین ہے. اور اسی ذریعے کے سے اگر آپ دین حاصل کریں گے تو یہی کامل دین ہوگا، اور اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے سے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ دین کامل نہیں ہوگا بلکہ وہ ادھورا دین ہوگا. تو غلطی شاید ہماری یہی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک ادھورے دین کو کامل دین سمجھ لیا اور اسی کو لے کر کے چلنا شروع ہو گئے، حالانکہ اس کے اندر بہت بنیادی قسم کے نقص موجود تھے. تو ہم نے ان نقص کو، ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کری، بلکہ ہم نے اپنے طریقے سے جو دین حاصل کیا اسی کو ہی اصل دین سمجھ لیا، اور سمجھے کہ یہ دین اب ہم سے کبھی رخصت نہیں ہو سکتا، یہ ہم سے کبھی چھوٹ نہیں سکتا، یہ ہمارے اندر بھی رہے گا بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اگلی جنریشنز تک بھی ٹرانسفر ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ چند بنیادی باتوں کو ہم نے قبول کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا تھا. تو جو بنیادی بات ہے جس میں غالباً بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو دین ہوتا ہے، دینی زندگی جو ہم اختیار کرتے ہیں، تو اس کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں بھی رکھی ہوئی ہیں. یہ رکاوٹیں جو ہیں یہ دینداری کے راستے میں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو اگر آپ عبور کر لیں تو پھر تو دین کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان رکاوٹوں کو عبور نہ کریں تو پھر یہ اس دینداری کے سفر کو روک دیتی ہیں اور یہ زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتا، یہ آپ کی زندگی میں بھی زیادہ جڑ نہیں پکڑ پاتا اور اگلی نسل تک تو پہنچ ہی نہیں پاتا. یہ رکاوٹیں مختلف شکل کی ہوتی ہیں، ان کو نفس بھی کہا جاتا ہے، نفس بھی ایک رکاوٹ ہے، شیطان بھی کہا جاتا ہے، شیطان ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی طریقے سے ان رکاوٹوں میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے دنیا کی محبت، دنیا کی محبت. یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ نفس اور شیطان کے اثر کی وجہ سے انسان کے اندر آتی ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ اصل ہے ہر برائی کی، ہر غلطی کی، ہر کوتاہی کی، ہر گناہ کی اصل جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. یہ دنیا کی محبت اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے، یہ اصل بیماری ہوتی ہے، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ کسی نہ کسی وقت پھر اپنا رنگ دکھاتی ہے اور یہ انسان کے بڑھتے ہوئے سفر کو روک دیتی ہے. تو ایک بڑی کاز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دینداری زیادہ پنپ نہیں سکی وہ یہ دنیا کی محبت نظر آتی ہے. وہ کس شکل میں؟ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. امید ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی ایک کے ساتھ تو کم از کم آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہوگا کہ ہاں یہ غلطی تو میں نے بھی کری ہے, کہ ہم نے دین کے راستے کے اوپر قدم رکھ لیا اور چلنا شروع کر دیا لیکن ہم نے اپنی کنوینئنسز کو, آسائشوں کو اور اپنی دوستیوں کو قربان نہیں کیا. ہم نے جن طرح کے لوگوں کے ساتھ پہلے دوستیاں لگائی ہوئی تھیں, دنیا دار لوگ تھے, حرام کے اندر پڑے ہوئے لوگ تھے, موسیقی سننے والے, ناچ گانے دیکھنے والے, ٹی وی دیکھنے والے, فلمیں دیکھنے والے, حرام کے مرتکب, یہ جو لوگ تھے ہماری زندگی کے اندر دوست بن کر کے, ہم نے ان دوستوں کے ساتھ اپنی دوستی کو ختم نہیں کیا بلکہ ہم نے یہ چاہا کہ ہم دین کے راستے کے اوپر چلتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ ہماری یہ دوستیاں بھی برقرار رہیں. یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی کیونکہ جو انسان کا دوست ہوتا ہے یہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کو دلی لگاؤ ہوتا ہے, ایک قلبی لگاؤ ہوتا ہے. پچھلے دنوں کافروں کے ساتھ مسلمان کا کیسا رویہ ہونا چاہیے اس کے اوپر ہم نے اپنی کلاسز کے اندر کافی تفصیلی بات کری ہے اور تفسیر کے تحت ہی بات کری ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کافروں کے ساتھ معاملے کے متعلق, سورہ مجادلہ کے اندر بھی, سورہ آل عمران کے اندر بھی. تو کم از کم دو سے زیادہ دو تو کم از کم ہم نے کمپلیٹ کلاسز جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹ اسی ٹاپک کے اوپر کریں کہ نان مسلمز کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے مسلمان کا, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. تو اس کے اندر جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ قلبی دوستی کافر کے ساتھ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے, کوئی ایکسپشن نہیں ہو سکتی, کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی جس کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے اجازت ہو کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ, کسی کافر کے ساتھ قلبی دوستی جائز ہو جائے. تو اب اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ قلبی دوستی کیا ہوتی ہے, یہ چیز کیا ہوتی ہے قلبی دوستی. تو اس پر لوگوں کو سمجھایا کہ قلبی دوستی اس دوستی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ اس دوست کے ساتھ ملاقات کا یا بات کا بہانہ تلاش کریں, بات کرنے کا, کیونکہ ملاقات ہمیشہ نہیں ہو سکتی, دوست دور بھی رہ سکتا ہے, آج کے دور میں فاصلے ویسے میٹر نہیں کرتے. تو آپ فون کے ذریعے سے, چیٹ کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے, جس بھی موڈ کے ذریعے سے, اس سے بات کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز تلاش کریں, کوئی ریزن تلاش کریں, کوئی کاز تلاش کریں. یعنی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی لیکن آپ اس طلب میں رہیں کہ میں اس سے بات کر لوں, اور بات سے بات بڑھتی ہے, اگلا لمحہ اگلا درجہ آتا ہے ملاقات کا. تو جو بات کرتا ہے تو پھر وہ ملاقات بھی چاہتا ہے. تو قلبی دوستی اس دوستی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ملاقات کے بھی آپ بہانے تلاش کریں, میں تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لوں اس کے ساتھ, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, چاہے اپنے جینڈر کا ہو چاہے دوسرے جینڈر کا ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, یہاں دوستی کی بات ہو رہی ہے. اور کون سی دوستی قلبی دوستی نہیں ہوتی بلکہ ضرورت والی دوستی ہوتی ہے. ضرورت والی دوستی وہ ہوتی ہے کہ جب ضرورت پڑے, شرعی ضرورت ہو, معاشی ضرورت ہو, معاشرتی ضرورت ہو, جیسی بھی ضرورت ہو, کبھی دفتر کے اندر کام کرنا ہے, پروجیکٹ صاف کرنا ہے, تو جب پروجیکٹ کے لیے میٹنگ کی ضرورت پیش آئے اس وقت میٹنگ کر لی جائے, جب فون کال کی ضرورت پیش آئے اس وقت فون کال کر لیا جائے, اور جب ضرورت ختم ہو جائے فون بند کر دیا جائے, اور دل کے اندر اب کوئی تمنا نہ ہو کہ میں دوبارہ اس کو کال کروں, ذرا اس سے دو چار باتیں اور بھی پوچھ لوں, ذرا تھوڑا اور بھی اس کے ساتھ وقت گزار لوں, یہ دل کے اندر تمنا نہ ہو, تو یہ کہلائے گی ضرورت والی دوستی, یہ قلبی دوستی نہیں کہلائے گی. تو قلبی دوستی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے کیونکہ قلبی دوستی جو ہوتی ہے یہ بات اور ملاقات سے بھی آگے بڑھتی ہے اور بندے کے اندر اس جیسا بننے کی تمنا پیدا ہوتی ہے، یہ غالب آ جاتی ہے انسان کے اوپر۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی دین کے راستے پہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، استقامت کے ساتھ ٹھہرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو دین کے اوپر آگے بڑھنے میں اس کے معاون نہیں ہو سکتے، وہ ان کے ساتھ قلبی دوستی کو ختم کر دے، قلبی دوستی کو ختم کر دے، ناجنس کی صحبت کو ترک کر دے، اس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہم سے نہیں ہو سکا، یہاں ہم مسٹیک کر گئے، ہم نے چاہا نہیں دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، دین کو بھی اور دوستیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے۔ یہ پہلی غلطی۔ دوسری بڑی غلطی کہ ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر کسی کی ناراضگی مول لینا یہ گوارا نہیں کیا۔ اللہ کو خوش کرنے کی خاطر ہم اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کرنے کے اوپر یا پرانے دوستوں کو ناراض کرنے کے اوپر تیار نہیں ہوئے، ہم نے چاہا کہ ہم دونوں کو راضی کر کے چلیں۔ اگر ہمارے رشتہ دار ہمیں کسی دین کے کام سے روکتے ہیں، ہمیں کسی گناہ کے اوپر آمادہ کرتے ہیں، دین کے کام سے روکنا بھی چلیں چھوڑ دیں، بلکہ گناہ پر آمادہ کرتے ہیں، گناہ کے اوپر چلانا چاہتے ہیں، تو اگر ہم ان کو نہ کہہ دیں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے تو وہ ہم سے غصہ ہو جائیں گے، پھر ہمیں ان کی کڑوی کسیلی سننی پڑے گی، پھر ہمیں ان کے ریپرکشنز سہنی پڑیں گی، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ہم نے کہا نہیں، اس کے لیے پھر توجیحات بھی بنائی، اپنے اپنے ایکسپلینیشنز بھی بنائی کہ دین تو منع کو تھوڑی کرتا ہے، اور دین جو ہے وہ تو راضی رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، سب کو راضی رکھو، ان کو بھی راضی رکھو، اور حدیثیں موجود ہیں، ماں کو راضی رکھو اور باپ کو راضی رکھو اور رشتہ داروں کو راضی رکھو اور پڑوسیوں کو راضی رکھو اور سب کو راضی رکھو، تو حدیثیں بھی ہمیں یاد آتی گئیں، اور ہم نے پھر سب کو راضی رکھنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ دین کے اوپر چلنے کی کوشش کری۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف سے آپ کو کوئی حکم دیا جا رہا ہو اور دوسری طرف سے آپ کو اس کا کاؤنٹر حکم دیا جا رہا ہو اور آپ دونوں کے اوپر ایک ساتھ عمل کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، ہیومنلی امپاسبل ہے یہ چیز۔ تو جب ہم یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، ابو جی کی شکل میں ہو کہ امی جی کی شکل میں ہو کہ ماموں جی کی شکل میں ہو کہ بیٹا جی کی شکل میں ہو، جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم دین کے راستے سے رک جاتے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ بھی بڑی غلطی جو ہے وہ اکثر لوگوں سے ہوئی کہ وہ سب کو راضی رکھنے کی کوشش میں لگے رہے، اور یہ چیز ممکنات میں سے نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک اور بڑی غلطی کچھ لوگوں نے کری جو کہ کسی ایسے پیشے سے منسلک تھے جو کہ پیشہ قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام پیشہ ہے کہ جس کو جائز قرار دینے کی کوئی صورت بن نہیں سکتی، لیکن انہوں نے چاہا کہ نہیں، ہم اپنے پیشوں کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم اسی کے اندر رہتے ہوئے دین کے راستے پہ آگے بڑھیں گے۔ حالانکہ ان کو بہت سمجھایا کہ آپ بے شک چھوڑے نہیں، لیکن کم از کم آپ تلاش کرنا شروع کریں، کم از کم آپ لوگوں سے بات کرنا شروع کریں، آپ آلٹرنیٹ دیکھنا شروع کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ ہم نے تو خود کبھی ان کو یہ تعلیم نہیں دی، کبھی بھی ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا، کبھی بھی ان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کری تھی کہ آپ جو ہے وہ ریزائن کر کے آ جائیں ورنہ آپ جہنم میں چلے جائیں گے، ایسا ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ان کو۔ لیکن جو ایک کوشش کی لیول ہوتی ہے نا، وہ کوشش کی بھی لیول نہیں کری، سنجیدگی کے ساتھ جو ہوتی ہے، ایک تو غیر سنجیدگی، سنجیدہ طریقے سے تو بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں نا، لیکن سنجیدہ طریقے سے جو کیا جاتا ہے وہ نہیں کیا۔ تو حرام پیشوں کے اندر ہی رہتے ہوئے دیندار بننے کی کوشش کری، اور یہ چیز جو ہے وہ جب حرام پیٹ میں جاتا ہے تو پھر وہ گوشت کے ریزے ریزے کو، روئے روئے کو حرام کے اوپر اکساتا ہے، اب وہ حلال کر نہیں سکتا یہ بندہ۔ ہاں اگر شدید کراہیت کے ساتھ وہ یہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب مدد مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات کے لیے بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ حرام پیٹ میں اترے بھی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے اثرات سے اس کو محفوظ بھی فرما دیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن کرے تو نہ اس طریقے سے, اللہ تعالیٰ سے مانگے تو نہ صحیح, اللہ تعالیٰ سے روئیں تو نہ صحیح, اپنی غلطی کو تسلیم تو نہ کریں, تسلیم تو کریں نا صحیح, نہیں یہ بھی نہیں کرنا, بس دونوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے. تو یہ ایک بڑی غلطی. الحمدللہ سارے اس میں مبتلا نہیں تھے لیکن چند اس میں بھی مبتلا تھے. تو پیشوں کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی نہیں کری, وہ ویسے ہی چلتے رہے. اور ایک مسئلہ تو جو کہ تقریباً شاید 95% لوگوں کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ یہ کہ ہم نے اپنے مشغولیات کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا. جو ہماری پرائیورٹیز تھیں اپنی زندگی کے اندر, جن کے اندر ہمارا اکثر وقت لگتا تھا, وہ کیا تھیں؟ کھیلوں کے اندر کھیلوں کو فالو کرنا, جو کہ پاکستانی قوم کے لیے تو صرف ایک ہی ہے, باقی قوموں کے اندر اور بھی کھیل ہوتے ہیں, کہیں باسکٹ بال ہوتا ہے, کہیں جو ہے فٹ بال ہوتا ہے, کہیں کچھ اور ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو صرف ایک ہی ہے. وہ ہاکی ایک ہوتا تھا ہمارے بچپن میں, اس کو ختم ہی کر دیا, جس کے اندر تھوڑی بھاگ دوڑ سے جو ہے نا وہ صحت بھی بن جاتی تھی اس کو جو ہے کمرشلائز ہونے ہی نہیں دیا, حالانکہ دونوں برابر ہوتے تھے ہمارے بچپن میں. وہ ہمیں موسمی کیڑا کہتے تھے لوگ, کہ جب وہ کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو کرکٹ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب ہاکی کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو ہاکی کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا یہ کیوں کیڑے مکوڑے بند کی زندگی گزارے, چلو ایک کو ختم ہی کر دو اور دوسرے کو اتنا کمرشلائز کرو کہ یہ صرف ایک ہی کی ہو کے رہ جائے. اب پوری قوم صرف ایک ہی کی ہو کے رہ گئی ہے, جس کے اندر کوئی خاص بھاگ دوڑ بھی نہیں ہوتی ہے, اور شیشے ہی توڑتے ہیں وہ دوسروں کے. تو بہرحال ان سے توبہ کرنے سے ہم نے انکار کر دیا کہ نہیں جی یہ تو کوئی حرام نہیں ہے, یہ تو وہ انضمام الحق صاحب بھی کرکٹ کھیلتے ہیں اور سعید انور صاحب بھی کرکٹ کھیلتے ہیں اور وہ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں, یہ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھیل سکتے, تو یہ تو پھر ہم نہیں چھوڑ سکتے. کچھ لوگوں نے تو صراحتن بھی کہا, باقی لوگوں نے صراحتن نہیں کہا, لیکن کچھ لوگوں نے صراحتن بھی کہا کہ بھئی میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا, چاہے مجھے بیوی کو گھر بھی بھیجنا پڑے نا کہ وہ میری کرکٹ کی وجہ سے ناراض ہو کر کے گھر چلی جائے گی, میں کہ چلی جائے گی, واپس نہیں آئے گی, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, کرکٹ میں نہیں چھوڑ سکتا, یہ تو میرا پیشن ہے, یہ تو میری زندگی ہے. اور وہ رات کی تاریکی میں بھی کرکٹ کھیلیں گے فلڈ لائٹس لگا کر کے, دن کی گرمی میں بھی کرکٹ کھیلیں گے, چاہے وہ 50 ڈگری ٹیمپریچر, بڑے فخر سے اس کو بیان بھی کریں گے کہ ہارڈ بال کے ساتھ 50 ڈگری کے اندر ہم نے کرکٹ کھیلی تھی. اور مجلس میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ بس جی وہ کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے, وہ تو ٹائم آپ نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری کرکٹ کے ساتھ کانفلکٹ کرتا ہے, تو ہم کیسے آ سکتے ہیں, ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے, حالانکہ ہم آنا چاہتے ہیں. تو کرکٹ کو نہیں چھوڑا, کھیلوں کو نہیں چھوڑا. اسی طریقے سے جو تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں, جن کے ہاتھ پیر میں درد شروع ہو جاتا ہے, وہ کرکٹ کھیل نہیں سکتے, تو وہ فالو کرتے ہیں. اور پھر ان کے لیے پھر دوسری مشغولیت کیا ہوتی ہے کہ وہ سیاست کو فالو کرنا ضروری ہے. جی ساری جو ہے وہ جو ہو رہا ہے ملک کے اندر, جو کیا کہہ رہا ہے, جو کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کیوں نہیں کر رہا ہے, اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ بھئی یہ تو ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ علماء کے سمجھ میں نہیں آتا, تو ہمارے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ تو علماء کے سمجھ میں نہیں آتا. جو شریعت کے علماء ہوتے ہیں, طریقت کے علماء ہوتے ہیں, وہ سیاست کے علماء کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا, ہم نے آپ کو اپنا بڑا بنا لیا, اب آپ جو کریں گے آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو, ہم آپ سے اس کی ایک ایک چیز کی ریزنز نہیں پوچھیں گے, اگر کوئی ظاہری طور پر ہمیں چیز نظر آئی شریعت کے خلاف تو اس میں ہم آپ کی اصلاح کر دیں گے, آپ کی گائیڈنس کر دیں گے, لیکن ہم آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے علماء یہی کہتے ہیں, شریعت کے علماء اور طریقت کے علماء. تو علماء کی جو بات سمجھ میں نہیں آتی, وہ ہم جیسے جو غیر عالم ہیں, جن کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ, اور نہ جو میڈیا کے اندر ہمیں دکھایا جاتا ہے, ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور سامنے کیا دکھایا جا رہا ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا, لیکن ہم نے ووٹ کو مذہبی فریضہ اور قومی فریضہ سمجھ کر کے ہم نے ہر ایک بات کی جڑ میں پہنچنا ہوتا ہے کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. تو اب کیا وہ اس کے لیے کوئی 24 گھنٹے کے علاوہ کوئی ٹائم آئے گا ہمارے پاس؟ کوئی ایک نیا دن بنایا جائے گا جس کے اندر یہ آپ کو سیاست کی تفصیلات سمجھ میں آ جائیں, تاکہ آپ اپنا ووٹ صحیح طریقے سے کاسٹ کر سکیں؟ وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا, اسی 24 گھنٹے کے اندر سے چند گھنٹے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہم اعمال کر سکتے ہیں. تو جب ان گھنٹوں کو ہم نے سیاست کی باریکیاں سمجھنے کے اندر ضائع کر دیا, تو پھر اعمال کا وقت کدھر نکلے گا, کہاں سے نکلے گا اعمال کا وقت؟ تو ہم نے سیاست کے اپنے جو چسکے لگے ہوئے تھے ان چسکوں کو قربان کرنے سے انکار کر دیا. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو ٹاک شوز کے چسکے لگے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے سیاست کے نام پر لگے ہوئے ہوں, چاہے جو ویسے فلموں کے نام پر یا جس کے نام کے اوپر. فلم نہیں دیکھیں گے لیکن فلم کے اوپر تبصرے ضرور دیکھیں گے. تو اس سے توبہ کرنے سے انکار کر دیا. کچھ نے جو ہے وہ ٹی وی سے توبہ کرنے سے انکار کر دیا. نہیں, ٹی وی تو سب کچھ کر لیں گے, ٹی وی نہیں جا سکتا. بالکل جیسے ہوتا نا پوٹنگ یور فٹ ڈاؤن, کہ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے, میں سب کچھ کر دوں گا, داڑھی جتنی لمبی اگوانی ہو میں اگوا لوں گا, لیکن میں ٹی وی اپنے گھر سے نہیں جانے دوں گا. تو اس قسم کے فیصلے. تو اب ان چیزوں کے ساتھ دین میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے نا. وہ ایمان کی ٹی وی ہم اپنے بچپن میں پڑھا کرتے تھے, حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, جب ٹی وی کے اوپر کوئی سوال آتا تھا اور لوگ بھی بڑے مزے سے ہر وقت جو ہے وہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے اندر نا سوال پوچھتے تھے کہ ٹی وی رکھنا جائز ہے کہ نہیں, اور ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ ٹی وی جو ہے وہ ام الخبائث, خباستوں کی یہ ماں ہے, یعنی اس میں سے خباستیں جنم لیتی ہیں. آپ پورے ملک کو برقع پہنا دیں اور برقع نہ پہننے والی کو جو ہے وہ چھتر لگوا دیں, اور جو ہے نماز کے وقت جو ہے وہ سارے دکانوں کو بند کروا دیں, لیکن اگر گھروں کے اندر ٹی وی موجود ہے نا تو بس یہ چند دن کی بات ہے, یہ برقع بھی اتر جائیں گے اور یہ دکانیں بھی کھل جائیں گی. یہ ٹی وی جو ہے نا یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گا. تو جب ان بنیادی ام الخبائث جیسی چیزوں سے توبہ نہیں کریں گے تو پھر یہ دینداری جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوا ہو جاتی ہے, رفو چکر ہو جاتی ہے جس طرح سے ہو گئی ہے. تو اکثر لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ جی کھیلوں سے توبہ نہیں کری, ان کو اپنی صحت کی کا سبب بنانے کی بجائے ان کو اپنے تفریح تباہ کا سبب بنا لیا, اپنے شوق پورے کرنے شروع کر دیے, اور سیاست اور ٹی وی پروگراموں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا. الگ کر کے کرنا کیا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں حوالے کری ہے وہ تو اللہ کا قرآن ہے, جو کہ ہمارے گھروں میں موجود ہے, ہمارے لیے ایکسیسیبل ہے. تو اس کے لیے کب ٹائم نکالیں گے, اس کو کب پڑھیں گے, اس کو کب سمجھیں گے, اس کا علم کب حاصل کریں گے؟ اس کے لیے بھی تو وقت چاہیے نا, اسی 24 گھنٹے کے اندر ہی سے وقت نکالنا پڑے گا نا. وہ ایک صاحب جو ہیں ان سے بات ہوئی ان کے گھر والوں سے کہ جی وہ دین اسینشلس کی کلاس کیوں نہیں لے سکتے, تو بھائی سیدھی سی ایک بات تھی, کیا نام ہے ان کا, شاید مسعود صاحب جن کے وہ تبصرے آتے ہیں, جی ان کا پروگرام وہ دیکھتے ہیں, اس ٹائم پر وہ تو نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے جواب چل جائے گا اس دن کہ آپ کو بلا بلا کر کے تفسیر کی کلاس کے اندر گھر بیٹھے ہوئے آن لائن شامل ہونے کی دعوت دی جا رہی تھی اور آپ ڈاکٹر شاید مسعود صاحب کے پروگرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ کیا یہ طریقہ ہے دین کے اوپر چلنے کا, اپنے گھرانے کے اندر اپنی اولادوں کو دین ٹرانسفر کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ مرنا نہیں ہے کیا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہونا, کیا دیں گے جواب میں, کیا کہیں گے؟ تو یہ تو ہمارا حال ہے, یہ ہماری دینداری کا حال ہے. تو رفو چکر نہیں ہوگی تو اور کیا چکر ہوگی ہے اس کے بعد. اور اس کے اوپر جو سیکنڈ لاسٹ سنگین چیز جو کہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے, اور آخری چیز تو پھر اس سے بھی بڑی ہے, لیکن یہ سیکنڈ لاسٹ چیز ہے جو ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تعلیم کو, اعلی تعلیم کو دین کی خاطر کمپرومائز کرنے کی ہر اٹمپٹ کو جو ہے وہ شدت کے ساتھ رد کر دیا. شدت کے ساتھ ہم نے اس بات کو رد کر دیا کہ ہم اپنے اولاد کی تعلیم کو کسی صورت بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. کس بنیاد پر؟ ممکنہ معاشرتی معاشی بہبود کی خاطر, ممکنہ پوسیبل, کہ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ہماری اولادیں جو ہیں وہ اچھا کما کر کے اچھی زندگی گزار لیں گے، اس کی ایک پاسبلٹی ہے، اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی ہے کہ وہ اس کے قابل ہو جائیں گے۔ حالانکہ ریالٹی کو اگر دیکھیں، اسٹیٹسٹکس جو ایکچولی موجود ہیں دنیا کے اندر ان کو دیکھیں، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس کو ہم اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں اور جس کے لیے ہم سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی داؤں پہ لگا دینے کے، ایمان تو خیر ویسے بھی اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتی، لیکن جان جو کہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہم اس جان کو بھی داؤں پہ لگا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس تعلیم کی بنیاد پر آپ کا روزگار جو ہے وہ اچھا بن جائے گا۔ اور اگر نہیں حاصل کر سکے یہ والی تعلیم، تو آپ کا روزگار ہرگز ہرگز اچھا نہیں بن سکتا۔ نہ اس طرف جو ہے وہ انف ڈیٹا موجود ہے جو پروف کرے اس بات کو، نہ اس طرف انف ڈیٹا موجود ہے جو اس بات کو پروف کرے۔ سادہ سی بات، انگوٹھا چھاپ جو ہوتا ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے زیادہ کما رہا ہوتا ہے، جس نے جو ہے وہ ڈبل ایم اے کیا ہوا ہوتا ہے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے ڈپریشن کا شکار ہو کر کے موت کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، اس کا گھرانہ بھی جو ہے لڑائی جھگڑے کا شکار ہوتا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ لعنت ملامت ایک دوسرے کو کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے اتنے بڑے بڑے ایم بی ایز اور ایم اے ایس اور پی ایچ ڈیز اور نہ جانے کیا کیا کیے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوالٹی آف لائف ایکچولی کیا ہوتی ہے؟ اسباب مہیا ہونا الگ چیز ہوتی ہے، نرم نرم بستر موجود ہیں اور گرم گرم گاڑیاں موجود ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا موجود ہے، لیکن کوالٹی آف لائف کیا چیز ہوتی ہے؟ دل مطمئن ہے، گھر والے محبت کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ان کا کیسا تعلق ہے، آپ کے بچے آپ کے بن کر رہنا چاہتے ہیں کہ آپ سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں، آپ کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرنا چاہتے، آپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرنا چاہتے، کیا یہ کوالٹی آف لائف ہوتی ہے یا وہ کوالٹی آف لائف ہوتی ہے جو کہ ایک غریب آدمی بھی جو ہے جس کے پاس بہت اچھی تنخواہ والی جاب نہیں ہوتی ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کر کے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان دیتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں ڈال دیتے ہیں۔ کمائی کوئی نہیں ہوتی اس کی، کوئی خاص کمائی نہیں ہوتی، لیکن محبت کرنے والے بہت ہوتے ہیں، اطمینان کی زندگی گزارتا ہے اس دنیا کے اندر بھی، اور اس دنیا سے جب انتقال فرماتا ہے تو بھی ایک مطمئن حالت میں انتقال فرماتا ہے۔ تو اتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑی ہیں ہماری زندگی کے اندر، ہماری دنیا کے اندر، لیکن ہم اس طرف دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کے اوپر ہم نے کمپرومائز کو بالکل رد کر دیا، اس بلیف کے تحت کہ نہیں، اگر ہم یہ کریں گے، اگر ہم نے اس تعلیم کو کمپرومائز کر دیا تو ہم دنیا کے بھی نہیں رہیں گے اور دین کے بھی نہیں رہیں گے۔ وہ ایک ہمیں بھی ایک شیطان نے ایک مزے کی وہ پڑھائی کہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو ڈگری کے بغیر نہیں کر سکتے، اگر دین کا کام کرنا ہے تو برٹش ایکسنٹ والی انگریزی کے بغیر نہیں کر سکتے، دین کا کام بھی تمہیں کوئی گھاس نہیں ڈالے گا، تمہیں کوئی اہمیت نہیں دے گا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں جو کہ امریکن ایکسنٹ کے ساتھ انگریزی بول سکتا ہوں، جب امریکہ گیا بھی نہیں تھا، اس وقت پاکستان میں لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ نے امریکن ایکسنٹ کہاں سے سیکھا، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے شیخ ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں اور جن کے ہاتھوں کے اوپر بہت بڑی تعداد میں دنیا دار لوگ جو ہیں وہ دیندار بنے، میں اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سائنس کی ڈگریاں، سائنسدان ہونا، ایکسنٹ کے ساتھ، اچھے ایکسنٹ کے ساتھ امریکی اور برطانوی ایکسنٹ کے ساتھ انگریزی بولنا، یہ لوگوں کو دیندار بنانے کا کوئی سبب نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ جو یہ دیکھ کر کے دین میں آتے ہیں کہ فلانے صاحب کتنے بڑے سائنسدان ہیں اور ان کے ایکسنٹ کتنا اچھا انگریزی والا ہے، ان کا دین جو ہوتا ہے نا وہ تماشے والا دین ہوتا ہے، وہ دھوکے والا دین ہوتا ہے، وہ دنیا کی وجہ سے دین میں آ رہے ہیں۔ اور یہی پھر بیک ٹریک کر کے جاتے ہیں، یہی پھر بیک ٹریک کرتے ہیں، اور یہی پھر جو ہے نا اسی شخص جس سے امپریس ہو کر کے آئے ہوتے ہیں نا، اسی شیخ جس سے امپریس ہو کر کے اس کی سائنسدانی کی وجہ سے آئے ہوتے ہیں، یہ پھر بعد میں اسی کے پیٹھ کے اندر چھرے گھونپتے ہیں، یہ چھرے گھونپتے ہیں پیٹھ کے اندر، کیونکہ یہ دنیا طلب ہوتے ہیں، یہ دین طلب نہیں ہوتے ہیں، یہ دنیا طلب لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کو معیار نہیں بنا سکتے ہم کہ جی ڈگری ہوگی اور انگریزی ہوگی تو دین کا کام ہوگا، یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے ان لوگوں کو، عزت دی ہے کہ جن کے پاس ظاہری طور پر کچھ دنیا نہیں ہوتی ہے، کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہے ان کے پاس، کوئی انگریزی کا ایک لفظ بولنا نہیں آتا ان کو، اور ان سے وقت کے بادشاہ محبت کرتے ہیں، بڑے بڑے دنیا والے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، کسی دنیا کی وجہ سے نہیں، خالصتاً ان کے دین کی وجہ سے، ان کی تقوی کی وجہ سے، ان کے اللہ سے محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کون سی دنیا تھی، کون سی ڈگری تھی ان کے پاس، کون سی انگریزی بولتے تھے وہ، کیا بڑے بڑے دنیا دار آ کر کے ان کے ہاتھ کے اوپر اپنے آپ کو فنا نہیں کر دیا کرتے تھے، کیسے کیسے لوگ آئے ان کے پاس، کہاں کہاں سے آئے ان کے پاس، ان کے خلفاء کے پاس کہاں کہاں سے لوگ آئے، اپنے آپ کو نچھاور کر دیا ان کے اوپر، یہ تو قریب کی مثالیں۔ تو یہ کب سے کرائٹیریا بن گیا کہ جی جب تک دنیا نہیں ہوگی تو دین کا بھی کام نہیں کر سکتے؟ اور بھائی ضرورت پوری کرنے کے لیے دنیا کو حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے، دین کو اس کا بہانہ مت بناؤ۔ بے شک انگریزی سیکھو، ہم نہیں منع کر رہے، بے شک اسکول کی تعلیم کرو، لیکن یہ جھوٹ بول کر کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے انکار کر دیا کہ نہیں جی ہم تو کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہ تو ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کے اندر کیپ یور ہینڈز آف، دور رہو اس ایریا سے، خبردار جو تم نے زیادہ فری ہونے کی کوشش کری۔ شیخ صاحب آپ نے زیادہ فری ہونے کی کوشش کری نا تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے، زیادہ کوشش نہ کیجیے گا فری ہونے کے ہمارے ساتھ۔ تو یہ ایک بڑی بڑی مسٹیک ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسا کریٹیکل ایریا ہے کہ جس کے اوپر ہم سب کا ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے تقریباً، الا ماشاء اللہ، باقی سب کر لیں گے، یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے کچھ۔ اور آخری چیز جو ساجد نے لسٹ بنائی تھی، اس لسٹ کے اندر آخری چیز کہ اللہ والوں کی جو خالصتاً دین والے تھے ان کی ہدایات کے اوپر ہم نے دنیا والوں کے مشوروں کو ترجیح دی، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم نے ان کے مشورے نہیں مانے، ان کی گائیڈنس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس کے مقابلے میں جن کو کہ ہم کامیاب سمجھتے تھے، جن کو ہم کامیاب سمجھتے تھے، عزت والا سمجھتے تھے، ان کے مشوروں کو ہم نے فوقیت دی۔ یہ بہت بڑی غلطی کی ہم نے، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بے شک اللہ والوں کو دنیاوی معاملات کا علم نہ بھی ہو، لیکن ان کے مشورے، بلکہ گائیڈنس کا لفظ استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے، مشورے نہیں، گائیڈنس کا لفظ، ان کی گائیڈنس اگر غلط بھی ہو، اگر غلط بھی ہو، پھر بھی ان کی پشت پناہی پر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ چونکہ یہ جو آپ ان سے بات پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، کیوں پوچھ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ وہ دنیا کے ایکسپرٹس ہیں، ان کا دنیا کے ساتھ گہرا تعلق ہے، بلکہ آپ ان سے جب کوئی بات پوچھتے ہیں، جب گائیڈنس لیتے ہیں، تو آپ اس نسبت کی وجہ سے گائیڈنس لے رہے ہوتے ہیں جو آپ کے گمان میں ان کو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ جو نسبت کی قدر ہوتی ہے نا کہ آپ کے دل میں ان کی اہمیت ہے کیوں، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے، اگر نہیں بھی ہے، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فریبی ہیں، آپ کو تو نہیں پتا نا، کہ مکار ہیں فریبی ہیں، آپ تو ان کو اللہ والا سمجھتے ہیں نا، تو آپ جو ان سے بات پوچھ رہے ہیں وہ تو ان کے اللہ سے نسبت کی وجہ سے پوچھ رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ ہم جو ان سے گائیڈنس لے رہے ہیں وہ اللہ کی خاطر ان سے گائیڈنس لے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی اس وجہ سے ہوتی ہے، اس بندے کے ساتھ پشت پناہی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی نیت تو خالص تھی نا، آپ نے تو اس کے پاس جو اسناد تھی اس کی بنیاد پر، جو اس کے پیچھے علماء کی ایک بیکنگ تھی، سند تھی اس کے پاس، اس بنیاد پہ آپ نے اسے مشورہ لیا ہے نا، اس لیے تو نہیں کہ وہ ایکسپرٹ ہے جی، اسٹاک مارکیٹ کا ایکسپرٹ ہے اس وجہ سے مجھے اچھا مشورہ دے گا، یا جو ہے وہ فلانی انویسٹمنٹ کے اندر اس نے کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، یا اس نے جو ہے وہ دنیا کا ہر علم جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے، وہ ہر علم میں مجھے صحیح مشورہ دے گا، اس لیے تو نہیں آپ اس سے مشورہ کرتے نا، آپ تو اس نسبت کی وجہ سے مشورہ کرتے ہیں نا، اصل چیز تو یہ نسبت ہے، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے اس نسبت کی قدر نہیں کری، بلکہ ہم نے دنیا کی نسبتوں کی قدر کری، ہم نے دنیا والوں کی مشوروں کو زیادہ اہمیت دی، اور اس کی بھی اصل وجہ کیا بنی، اس کی اصل وجہ یہی بنی کہ دراصل ہم نے اپنی عقل کو اور اپنے نفس کو دنیا میں شامل نہیں کیا، اصل میں جو ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے نفس کو اور اپنی عقل کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے اوپر، تو جو ہمیں اللہ والے باتیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، منع کر رہے ہوتے ہیں جن چیزوں سے، ہم ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، بلکہ ہم اپنی عقل کو جو ہے وہ فوقیت دے رہے ہوتے ہیں، اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اور ہماری عقل، ہمارا نفس جو ہے یہ بھی اس دنیا کی ہی چیز ہے، یہ بھی دنیا کی محبت میں آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا نہ کریں، اگر ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو آج بھی وقت ہے ہم ان غلطیوں سے توبہ کر لیں، یہ گناہ ہیں، یہ دنیا کی محبت چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کھیل تماشے کی شکل میں ہو، دوستیوں کی شکل میں ہو، سیاست کی شکل میں ہو، ٹی وی ڈراموں کی شکل میں ہو، یا جس بھی شکل میں ہو، یہ سب دنیا کی محبت کی شکلیں، ان محبتوں سے ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اگر ہم جڑ جائیں گے نا، اس کو اگر ہم اپنی ان مشغولیات اور دوستیوں اور پرائیورٹیز کے اوپر فوقیت دینا شروع ہو جائیں گے، یقین کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے یہ جڑنا جو ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اتنا کچھ رکھا ہوا ہے اپنے بارے میں، اپنی شان کے بارے میں، اپنے جمال کے بارے میں، اپنے منال کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، منال اللہ تعالیٰ کا، اپنے کمال کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس کو کہ کوئی بھی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیے، اگر ہم اس قرآن سے جڑ گئے سنت طریقے کے مطابق، آف کورس صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، آف کورس کہ علماء کرام سے اس کی تفسیر کو سیکھنا شروع ہو جائیں، سننا شروع ہو جائیں، اور ذرا غور سے سننا شروع ہو جائیں، ایسے بھی نہیں کہ جی دین اسینشلز کی کلاس میں لاگ ان کیا اور ادھر جو ہے وہ چیٹنگ چل رہی ہے اور ادھر جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں اور کلاس جو ہے وہ گزر گئی سر کے اوپر سے اور ختم کیا اور اس کے بعد بالکل ہی ختم، کوئی دوبارہ سے نہ پڑھنا، نہ سوچنا اس کے بارے میں، نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، پھر اگلی کلاس کے اندر دوبارہ لاگ ان ہو گئے اور بالکل ہی اس کے بعد ختم، کچھ بھی نہیں، اس طرح سے نہیں، اس کو کچھ اہمیت دے کر کے اپنی زندگی کے اندر، اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ گئے نا تو یہ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا کے چھوڑے گا، اس میں سفیشنٹ مٹیریل موجود ہے، انف چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی باتیں انف موجود ہیں، کسی اللہ والے سے جس نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہو، اللہ تعالیٰ کی شان کو اس نے کچھ اپنے اندر اتارنے کی کوشش کری ہو، تفسیر دل، ہمارے حضرت سے ایک دفعہ ان کے شیخ حضرت مولانا پیر حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے صبح کو کہا کہ آپ درس قرآن دیں، حضرت نے درس قرآن دینا شروع کیا، کچھ بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حتیٰ کے دارالعلوم دیوبند کے کچھ اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب درس قرآن ختم ہوا تو ان اساتذہ نے حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ جو ہیں یہ کون سی تفسیر پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو باتیں کری ہیں یہ ہم نے کبھی سنی نہیں. یہ نہیں کہ غلط باتیں کری ہیں اس کے اوپر تو ہمیں انکار کرنا ہے کیونکہ ہم علماء ہیں انہوں نے غلط باتیں کری، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ غلط باتیں کری ہیں، لیکن اس انداز میں باتیں سمجھائی تھیں، ایسی ایسی باتیں لے کر کے آئے تھے انہی آیات کو سمجھانے کے لیے جن کی تفاسیر یہ بہت پہلے بھی پڑھ چکے تھے، سارے اساتذہ کرام تھے دیوبند کے. کہتے ہیں یہ کون سی تفسیر پڑھتے ہیں، ہم نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی. حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ تفسیر دل پڑھتے ہیں، یہ تفسیر دل پڑھتے ہیں. کیونکہ جب قرآن انسان کے دل میں اتر آتا ہے نا تو پھر اس کو زیادہ الفاظ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر ہر چیز ہی جو ہے نا وہ اس کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے، ہر بات ایسی نکل رہی ہوتی ہے جو کہ انسان کی اپنی زندگی کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. اور کوئی بھی بیٹھا ہو سامنے، چاہے وہ جاہل ہو، عالم ہو، دنیا دار ہو، دیندار ہو، انکار نہیں کر سکتا کسی بھی بات کا، اقرار ہی کرنا پڑتا ہے. تو کسی ایسے عالم کے ساتھ قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں، سمجھنا شروع کر دیں، اللہ تعالی کی محبت ضرور دل کے اندر اترے گی. اور جب یہ دل کے اندر اترے گی تو دنیا کی محبتیں جن سے پیچھا چھوڑانا ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے نا، یہ سب آسان بن جائے گا. یہ جو بڑی مشکل مشکل باتیں ہیں، دوستیاں چھوڑ دینا، اپنے مشاغل چھوڑ دینا، فلانا چھوڑ دینا، یہ سب واقعی مشکل باتیں، لیکن کسی ایک اللہ والے کے سامنے اگر ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیں نا، اگر ہم اپنے آپ کو جھکا دیں، ذرا اپنے آپ کو پامال کر کے تو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ اس پامالی، اس جھکانے کے بدلے میں ایسے ہاتھ پکڑتے ہیں پھر اپنا، بندے کا ایسے ہاتھ پکڑتے ہیں کہ پھر ان تمام مشکل مراحل سے، ان تمام آبسٹیکل سے بڑی آسانی کے ساتھ گزار دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا. محبت آتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، دنیا کی محبت نکلتی چلی جاتی ہے، وہاں سے آتی چلی جاتی ہے، یہاں سے نکلتی چلی جاتی ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا، تکلیف بھی نہیں ہوتی، اتنا آسان ہو جاتا ہے. تو اب کان کو اس طریقے سے پکڑے تو بڑا آسان ہے کہ جی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو ذرا پامال کر لے بندہ، سچی طریقے سے، جھوٹ فریب کے راستے سے نہیں، سچے راستے سے اپنے آپ کو پامال کر لے تو بہت آسان ہے اس کانوں کو پکڑنا. اور ایک طریقہ ہوتا ہے کانوں کو پکڑنے کا کہ یوں کر کے پکڑنا، کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، اس کے اندر ایک سے ایک باتیں لکھی ہوئی ہوں گی، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ فلانا یہ چیز ہے، یہ فلانا چیز ہے، اب کرو اس کے اوپر عمل. تو اب آپ اپنا راستہ استعمال کریں، اپنا راستہ اختیار کریں، اور یہ بہت مشکل راستہ ہے. اور اس مشکل راستے کے اوپر کامیابی کی تو کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ یہ عاجز کم از کم اپنے مشائے کی بات کو سامنے رکھ کے اور اپنا چھوٹا سا تجربہ بھی اور مشاہدہ بھی سامنے رکھ کر کے تقریباً 100% گارنٹی کے ساتھ یہ بات بتا سکتا ہے کہ ناکامی پکی ہے اس راستے کے اوپر، ناکامی پکی ہے. شاید 0.01% میں کسی کو کامیابی مل جائے، ناکامی تو ایزیومڈ ہے بائی ڈیفالٹ، ناکامی تو پکی ہے. تو کیوں اتنا مشکل راستہ اختیار کرتے ہیں؟ آسان راستہ ہے، اللہ والے جو ہے وہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، وہ تو بہت ہلکا لے کر کے چلتے ہیں، ڈانٹتے بھی نہیں ہیں، وہ بھی جو ہے وہ پھونک پھونک کر کے جو ہے نا وہ ڈانٹ بھی جو پھونک پھونک کر کے پھونک. 8 سال بھی نہیں بلکہ 9 سال کے بعد ذرا ایک ٹکا کے ڈانٹ پلائی ہے، 9 سال برداشت کیا ہے، اس کے بعد جو جن کو ان گھر والوں سے بات سنی ہوگی تو ان کو پتا ہے کہ ذرا ایک ٹکا کے ڈانٹ پلائی ہے، لیکن 9 سال انتظار کیا اس کے، ایسے نہیں. تو بھئی اتنا آسان راستہ ہے تو کیوں نہیں اس کو اختیار کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ختم بھی مکمل کر لیتے ہیں، تو توبہ کلمات کے عجز آپ کو پڑھا دیتا ہے. جو آزاد بیت کی نیت سے پڑھنا چاہیں وہ بیت کی نیت سے پڑھ لیں، جو توبہ کی نیت سے خالص پڑھنا چاہیں توبہ کی نیت سے پڑھ لیں. یہ کلمات ہمارے مشائخ بیانات کے آخر میں پڑھاتے ہیں، تو یہ عاجز بھی ان کی اتباع میں پڑھاتا ہے، تو آپ لوگ پیچھے پیچھے دوہرا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے توبہ طائب ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت عطا فرمائے. چھ معمولات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں، وہ بھی جلدی سے سن لیجئے. تین پڑھنے کے معمولات، تین کرنے کے معمولات. پڑھنے کا پہلا معمول روزانہ صبح شام استغفار کی تسبیح کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، ایک پارا نہیں کر سکتے تو آدھا ہی کر لیں، لیکن روزانہ قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں. یہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں ہے، اور نہ یہ جو یاد صورتیں ہیں ان کو روزانہ دوہرا لینا ہے، بلکہ یہ ناظرہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے فقط. یہ تیسرا معمول ہے، استغفار، درود شریف، قرآن شریف، یہ تین ہو گئے. باقی تین معمولات وقوف قلبی، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے. اس کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دینا. دوسرا کرنے کا معمول مراقبہ، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں، آنکھوں کو مت کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. طریقہ اس کا یہ ہے کہ آنکھوں کو آپ بند کر کے بس ایک دفعہ دل میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد بیٹھے رہیں 15 منٹ 20 منٹ، اور اس آواز کو سننے کے لیے کوشش کرتے رہیں، یعنی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور کوشش کریں کہ یہ آواز جو ہے وہ مجھے سنائی بھی دے دے. یہ جو توجہ کے ساتھ 15-20 منٹ بیٹھنا ہے اس آواز کو سننے کی کوشش میں، یہ مراقبہ کہلاتا ہے. تو یہ کرنے کا دوسرا معمول ہو گیا. اور کرنے کا تیسرا اور آخری معمول یہ ہوا کہ کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنائیں، کسی سرٹیفائیڈ ڈاکٹر، جس کو شیخ بھی کہتے ہیں، روحانی امراض کا ڈاکٹر، تو اس کے ساتھ اصلاحی تعلق بنائیں اور اپنے معاملات میں اس سے گائیڈنس لینا شروع کریں کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، کیا صحیح کر رہا ہوں، کس چیز کو ترک کر دینا چاہیے، کس چیز کو زیادہ بڑھا دینا چاہیے. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ رابطہ شیخ میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ کل 6 معاملات ہو گئے، استغفار، درود شریف، قرآن شریف، وقوف قلبی یعنی علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینا، مراقبہ، اور آخر میں رابطہ. شروع میں جو آخری معمول ہے وہ سب سے پہلا معمول ہوتا ہے، یعنی رابطہ. رابطہ جو ہے وہ شروع میں پکا بنانا چاہیے، کیونکہ اگر رابطہ انسان کا نہ ہو تو باقی معمولات بھی انسان نہیں کر پاتا. جو یہ شرط لگا دیتے ہیں اپنے اوپر کہ میں پہلے معمولات کروں گا پھر رابطہ کروں گا، تو ان کا پھر نہ معمولات ہوتے ہیں نہ رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ شروع میں معمولات کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا، بہت مشکل ترین کام ہوتا ہے. اس وجہ سے رابطہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہونا چاہیے، زیادہ رکھنا چاہیے شروع میں، اور بعد میں رابطے کی اتنی اہمیت پھر کم ہو جاتی ہے اور معمولات انسان خود سے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جو آپ لوگوں کو مراقبے کا طریقہ بتایا گیا تھا اس کی تھوڑی مشق کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، اندازِ حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، اندازِ حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہِ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہِ جانانا کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں اندازِ حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ، کیا لطف ہو محشر کا میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف ہو محشر کا میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے یہ فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ، وہ ہنس کے یہ فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں اندازِ حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہِ جانانا، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان رب العال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وأنت خير من زكاها. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, گناہوں کے موقعوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, گناہوں کی چاہت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہر گناہ کو ہمارے لیے ایسے ہی مکروہ بنا جیسے ہم سور کے گوشت سے نفرت کرتے ہیں. اے اللہ, جیسے شراب سے نفرت کرتے ہیں. اے اللہ, ہر گناہ کو ہمارے دلوں میں قابل نفرت بنا. اے اللہ, جھوٹ کو قابل نفرت بنا, غیبت کو قابل نفرت بنا. اے اللہ, دنیا کے پیچھے بھاگنے کو قابل نفرت بنا. دنیا کی کسی بھی بات کو دین کے اوپر ترجیح دینے کو قابل نفرت بنا. اے اللہ, کفر اور کافری کو قابل نفرت بنا. اے اللہ, ایمان کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ, ایمان کی فکر کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما. آخرت کی فکر کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ, دنیا کی فکروں سے ہمیں نجات عطا فرما. دنیا کے معاملات کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ, دنیا کی بھی کامیابی عطا فرما, آخرت کی بھی کامیابی عطا فرما. دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما, آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما. اے اللہ, ذلت اور رسوائی کے عذاب جس میں ہم مبتلا ہیں, اے اللہ, اس عذاب سے ہمارا پیچھا چھوڑا. اے اللہ, ہمیں طاعت کی عزت عطا فرما. اے اللہ, اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ, عزتوں والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ, دنیا کے محبت کرنے والے کی مثال آپ کے نبی علیہ السلام نے کتے سے دی. اے اللہ, ہمیں کتے جیسا بندے سے محفوظ فرما. اے اللہ, دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار سے تشبیہ دی. اے اللہ, اس مردار کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر دینے سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ, ہمیں اپنی شدید محبت عطا فرما. اے اللہ, ایمان والوں کی جیسے آپ نے خصلتیں قرآن کے اندر بیان فرمائی, والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. اے اللہ, ہمیں بھی ایمان والا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, جیسے آپ کے صحابہ ایمان والے تھے, اے اللہ, ویسا ایمان ہمارے اندر بھی پیدا فرما. اے اللہ, ہمارے ایمان کو دنیا کی محبت کی قدغن لگنے سے محفوظ فرما. اے اللہ, اس کو زنگ لگنے سے محفوظ فرما. اے اللہ, اس کو الحاد کا شکار ہو جانے سے محفوظ فرما. اے اللہ, کفر اور کافری کی کسی بھی شکل سے ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما, ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما, دوست احباب کی حفاظت فرما. اے اللہ, پاس پڑوس کے لوگوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے اہل ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کی برے انجام سے حفاظت فرما. اے اللہ, کلمے پر موت نصیب فرما. اے اللہ, ایمان پر موت نصیب فرما. اے اللہ, پہلے اپنی رضا نصیب فرما, پھر موت نصیب فرما. دنیا کی زندگی میں بھی تقوی طہارت کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, آپ تو
طہارت کو پسند کرتے ہیں، طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی طہارت ظاہری اور باطنی اختیار کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں اپنی نسبت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن کو آپ کے ساتھ نسبت ہے، آپ کے قرآن کے ساتھ نسبت ہے، آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے ساتھ نسبت ہے، اے اللہ جن کو آپ کے دین کے ساتھ نسبت ہے، اے اللہ ان کی نسبتوں کے ساتھ ان سے محبت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ کو، اساتذہ کرام کو، والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اولادوں کی بہترین پرورش کرنے کی توفیق نصیب فرما، بہترین تعلیم اور تربیت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو تعلیم آپ کو پسند ہے، اے اللہ اس تعلیم کا انتظام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے لیے تو یہ بات اس دور کے اندر زمانے میں تقریباً ناممکن نظر آتی ہے، اے اللہ اس لیے کہ ایسی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنا کہیں اداروں میں ممکن نظر نہیں آتا، لیکن اے اللہ جس کام کو آپ آسان فرما دیں، اے اللہ اس کام کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ آپ جن کے سامنے ہر چیز آسان ہے، کسی چیز بھی میں کوئی بھی مشکل رکاوٹ نہیں، اے اللہ آپ مدد کا فیصلہ فرما دیں تو ہمارے لیے کیا مشکل رہ جاتی ہے. اے اللہ یقیناً اے اللہ آپ کے لیے ہر کام آسان ہے. اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، اپنے اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت میں ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں، اے اللہ ویسے اس راستے پہ چلانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اسباب مہیا کرنا بھی تو آپ کے بس میں ہے. اے اللہ تمام دنیا کے اسباب آپ کے تابع ہیں، اے اللہ آپ کی مرضی کے تابع ہیں. اے اللہ تمام وسائل جو ہے وہ آپ کی قدرت سے بڑھ کر نہیں ہے، سب کے سب آپ کی قدرت کے تحت ہی ہیں. اے اللہ جو وسائل آپ چاہیں ہمیں مہیا کر سکتے ہیں، اے اللہ جو اساتذہ آپ چاہیں ہمیں مہیا کر سکتے ہیں، اے اللہ بہترین کتابیں آپ ہمیں مہیا کر سکتے ہیں، اے اللہ بہترین ادارے آپ ہمیں مہیا کر سکتے ہیں، اے اللہ بہترین صلاحیتیں آپ ہمیں مہیا کر سکتے ہیں، اے اللہ بہترین عقل آپ ہمیں مہیا کر سکتے ہیں. اے اللہ آپ کے لیے ان میں سے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، لیکن اے اللہ اگر ہم یہ سب کرنے کی کوشش کریں گے تو اے اللہ ہمیں تو راستہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، ہم راستہ کون سا اختیار کریں، کیسے اختیار کریں. اے اللہ آج ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. اے اللہ جو آپ وسائل مہیا کریں گے، اے اللہ ان وسائل کی ہم قدر کریں گے، اے اللہ ان کے اوپر آپ کا شکر ادا کریں گے. اور اے اللہ جیسے کہ آپ نے خود قرآن کے اندر وعدہ فرما لیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھاؤں گا. تو اے اللہ جو وسائل آپ نے دیے ہیں، اے اللہ ان کا شکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں آپ کے وعدے کے اوپر یقین ہے، اے اللہ کامل بھروسہ ہے کہ ہمارے شکر کرنے کے بدلے میں آپ ان وسائل کو ہمارے لیے بڑھا دیں گے، آسان فرما دیں گے، اے اللہ ان کو مہیا فرما دیں گے. اے اللہ شکر کی توفیق بھی ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تو آپ کے بندے جو ٹھہرے، اے اللہ بندے کو تو بندگی ہی سچتی ہے. اے اللہ ہم آپ کو مشورے نہیں دینا چاہتے، اے اللہ ہم آپ کے سامنے سر جھکا دینا چاہتے ہیں، سر تسلیم خم کر دینا چاہتے ہیں. اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں اپنی چاہت کے مطابق چلا لیجئے. اے اللہ ہمارے لیے، ہمارے اولادوں کے لیے نیک بننے کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ نیک بننا آسان فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کے اس دلدل والے زمانے کے اندر، اے اللہ گناہوں سے بچانا بھی آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اے اللہ آپ بچانے کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ بچانے کے اسباب مہیا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے. اے اللہ ہمارے مشائخ نے آپ ہی کی توفیق سے ہمارے سامنے اس کے طریقے بھی کھول کھول کر کے بیان کر دیے. اے اللہ ان طریقوں کی طرف التفات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کو سمجھنے کی اور ان کو اپنے زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ کب تک آپ سے لڑتے رہیں گے؟ اے اللہ کب تک آپ سے لڑنے کی ناکام کوشش کرتے رہیں گے؟ اے اللہ ہار ہار کر کے بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اے اللہ بری طرح سے منہ کی کھانے کے باوجود ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے کس کے ساتھ لڑنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. اے اللہ بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، بلکہ ہم اس کو کسی اور چیز کا نام دے دیتے ہیں. اے اللہ نام بدل دینے سے کام تو نہیں بدلتا. اے اللہ ہم اس کا نام جو ہے وہ کچھ اور دے دیتے ہیں، لیکن کام تو یہی ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ لڑائی کی ٹھانی ہوئی ہے. اے اللہ جو آپ نے جو نظام بنایا ہے، ہم اس نظام کے خلاف خلاف چلنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اے اللہ ڈٹے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ نظام سے آپ کے ٹکرانے سے اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے توبہ کی بھی تو آپ نے ہی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ یہاں پر آئے ہیں تو اے اللہ دنیا کی مشغولیات کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، اے اللہ کتنے سو سارے لوگوں کے پاس کتنے سارے کام تھے، اے اللہ ویکینڈ کا چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر یہ سارے کام نپٹانے ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کے یہ بندے ان کاموں کو پس پش ڈال کر کے یہاں پر اے اللہ اچھا گمان لے کر کے آئے ہیں کہ آپ کی ذکر کی محفل میں بیٹھیں گے، آپ کے سامنے دعائیں کریں گے، کچھ ذکر کے الفاظ پڑھ لیں گے، کچھ دین کی باتیں کان پہ لپے پڑ جائیں گی، اے اللہ اس آنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اچھا گمان لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ بے شک دینے کے لیے تو ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن اے اللہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، اے اللہ گمان کے سے بڑھ کر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ مدد کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان سے، برے انسانوں سے، اے اللہ ہر قسم کے برے انجام سے، برے ماحول سے، اے اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ نیک بننا آسان فرما دیجئے، اے اللہ راستے کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جس شکل کی بھی رکاوٹیں ہیں، ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل کام ہے، اے اللہ بندے بھی تو اس دنیا سے جاتے ہیں، بندے بھی تو تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، دنیا میں رہنے کے باوجود تبدیل ہو جاتے ہیں، اے اللہ آپ کے لیے کسی کو تبدیل کر دینا یا کسی کو ہمارے راستے سے ہٹا دینا جو رکاوٹ بنا ہوا تھا، اے اللہ آپ کے لیے کون سا مشکل کام ہے، اے اللہ تو آپ تو آئے دن یہ کام کرتے رہتے ہیں، اگر ہمارے راستے سے رکاوٹیں نہیں ہٹ رہی ہیں تو اے اللہ یقیناً اس کے اندر ہماری اپنی کوئی کمی کوتاہی ہوگی، اے اللہ ہم یقیناً خود ہی جو ہے وہ اس بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے اور آپ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اے اللہ آج ہم ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں گے، اے اللہ آپ ہماری انگلی پکڑ لیجئے، اے اللہ اگر انگلی پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اے اللہ ہم آپ سے اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سر کے بالوں سے ہی پکڑ لیجئے، اے اللہ ہماری انگلی جو ہے وہ آپ کی طرف نہیں اٹھتی، ہمارا ہاتھ آپ کی طرف نہیں اٹھ رہا، ہمارے قدم آپ کی طرف نہیں اٹھ رہے، لیکن اے اللہ ہم بے وقوف ہیں، ہم نا سمجھ ہیں، اے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کو ٹھکرایا ہوا ہے، کہاں سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے اور کس جہنم کی طرف ہم نے اپنے منہ کو اپنے رخ کو رکھا ہوا ہے، اے اللہ ہم کس طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، کس طرف پاؤں بڑھا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آگے کیسی جہنم کی آگ ہمارا انتظار کر رہی ہے، کیسے عذاب قبر ہمارا انتظار کر رہا ہے، کیسے اس دنیا کی ذلت اور رسوائی مزید منہ پھاڑے ہوئے ہمارا انتظار کر رہی ہے، اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ توبہ کے کلمات کو پڑھ لیے، اے اللہ دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کو اپنی پیٹ کے پیچھے رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ آپ کے تعلق کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی چیزیں ہماری دل کا حصہ بنی ہوئی ہیں، اے اللہ ہماری جان کا ہماری زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہیں، جن کو چھوڑنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، اے اللہ ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے، آپ کے لیے چھڑوانا بہت آسان ہے، اے اللہ کوئی بہانہ بنا دیجئے، اے اللہ کوئی بھی عافیت والا بہانہ بنا دیجئے، اے اللہ ان چیزوں کو چھڑوا دیجئے، اے اللہ ناجنس کی صحبت کو چھڑوا دیجئے، اے اللہ کھیلوں کے شوق کو چھڑوا دیجئے، اے اللہ فلموں کے ڈراموں کے سیاست کے شوق کو اے اللہ چھڑوا دیجئے، اے اللہ ہمارے دل کے اندر اس کو مکروہ بنا دیجئے، اے اللہ نجاست سے جس طرح سے نفرت ہوتی ہے، اے اللہ ان تمام چیزوں سے جو ہمیں راستے سے روک رہی ہیں، اے اللہ نجاست جیسی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندوں کے دل جو آپ کے دو انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں آپ جیسا چاہتے ہیں اس کو پھیر دیتے ہیں، اے اللہ یقیناً بندے اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ورنہ آپ کے لیے دلوں کو پھیرنا تو کیا مشکل کام ہے، اے اللہ اس مجلس کی برکت سے، اے اللہ اپنے مشائخ کے ساتھ نسبت کی برکت سے، اے اللہ ہمارے الفاظ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ دن میں یقیناً ہمارے چور بیٹھا ہوا ہوگا، وہ یقیناً دل میں یہی کہہ رہا ہوگا کہ بس بس ان کو بولنے دو، ان کا تو کام ہے صرف بول دینا اور ان کی بات کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن اے اللہ اس چور کے باوجود ہمیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس چور کے باوجود ہمیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس لیے کہ ہم نہیں سمجھ رہے بات کو کہ یہ چور ہمیں جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا، یہ ہماری اولادوں کو کافر بنوا کے چھوڑے گا، یہ دین سے ایمان سے رخصت کروا کے چھوڑے گا، اے اللہ یہ چور ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اے اللہ بے شک دل کا چور موجود ہے اے اللہ، لیکن اے اللہ اس کو اگنور کر دیجئے، اے اللہ اس کو درگزر کر دیجئے، اے اللہ نادانی سمجھ کر کے اے اللہ اس کو چھوڑ دیجئے، اے اللہ اس کی وجہ سے ہماری توبہ کو رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ اس چور کی وجہ سے ہماری توبہ کو رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، اے اللہ آپ کے پاس آخرت کے بھی خزانے ہیں، آپ کے پاس دنیا کے بھی خزانے ہیں، آخرت کی بھی عزتیں ہیں، دنیا کی بھی عزتیں ہیں، اے اللہ آپ کے پاس تمام مال موجود ہے، تمام جمال موجود ہے، اے اللہ تمام کمال موجود ہے، اے اللہ اس دنیا سے توبہ کر کے ہم کسی چیز سے محروم نہیں ہوں گے، بلکہ اصل میں جو اصل دولت ہے اے اللہ اس کے حقدار بن جائیں گے، اے اللہ یہ بدبخت شیطان کیسا ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، کیسا جھوٹ میں ہمیں مبتلا کیا ہوا ہے کہ اس دنیا سے اگر تم نے منہ موڑ لیا سب کچھ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، تم کہیں کے نہیں رہو گے، نہ دین کے رہو گے، نہ دنیا کے رہو گے، نہ دین کے رہو گے، اے اللہ اس بدبخت کی اس بات کو ہمارے دل سے نکال دیجئے، اے اللہ جھوٹا ہے، بدکار ہے، اے اللہ مکار ہے، اے اللہ یہ فریبی ہے، اے اللہ ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس کے شر سے، اے اللہ اس کی اس مکاری سے بچا دیجئے، اے اللہ دل کے چور کو ختم کر دیجئے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی اور آخرت کا سوال ہے، اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے ہمارے دلوں کی اس مکاری کو دور فرما دیجئے، اے اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سچے معنوں میں دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے آپ کی مدد مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، صرف مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ میں یقین ہے کہ اگر سچ کے ساتھ آپ سے مانگ لیا آپ ہمیں رد نہیں کریں گے، اے اللہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، اے اللہ باقی سارے کام تو دور کی بات، اے اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اخلاص کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہ توفیق ہی ہمارے لیے کافی ہوگی، اے اللہ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اے اللہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اے اللہ ہمیں کمی سے کمی مانگنے میں کرنے سے اے اللہ بچا لیجئے، اے اللہ آج ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ توبہ کے ساتھ اس مجلس سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آگے کے سارے راستے اے اللہ آپ آسان فرما سکتے ہیں، کیا مشکل ہے آپ کے لیے، اے اللہ آپ تو ہر چیز کے مالک ہیں، اے اللہ دنیا کے مالک ہیں، اے اللہ دنیا کے اور آسمانوں کے درمیان جو مخلوقات رہتی ہیں ساری مخلوق کے آپ مالک ہیں، اے اللہ آپ اس قرآن کے پروردگار ہیں، اے اللہ قرآن آپ کا کلام ہے، اے اللہ اپنے محبوب کے آپ پروردگار ہیں، اے اللہ کتنے آپ کے نیک بندے ہیں جو کہ آج کی زندگی کے اندر بھی آج کے دور میں بھی آپ کو منانے کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ جوڑ دیجئے، اے اللہ ان کے ساتھ محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ مانگنے کی توفیق بھی تو آپ نے عطا فرمائی، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اب زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کو سب سے اہم چیز بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کے لیے محنتیں کریں فکر کری، اپنا گھر پیش کیا، اپنا وقت پیش کیا، اپنی صلاحیتیں پیش کری، اے اللہ ان کے بدلے میں ان کو اپنی مضبوط محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے اولادوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو اور قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، اے اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ کفر اور الحاد کا بازار گرم ہے، اے اللہ بے حیائی اور بے غیرتی کا بازار گرم ہے، اے اللہ اس ماحول میں اے اللہ آپ کے چند بندے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، اے اللہ مدد سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ اگر ہم یہاں سے اے اللہ آپ کے در سے اگر ہمیں مدد نہ ملی تو اے اللہ اس بے غیرتی کے ماحول سے کیسے بچیں گے، اس بے حیائی کے ماحول سے کیسے بچیں گے، کیسے اپنی اولادوں کو بچائیں گے، اے اللہ ہمارا واحد آسرا آپ ہیں، اے اللہ آپ واحد آسرا ہیں، اے اللہ کسی در سے ہمیں کوئی امید نہیں،
نہیں، اے اللہ کہیں سے مدد نہیں مل سکتی، اے اللہ صرف اور صرف آپ کا ایک در ہے، اے اللہ اگر آپ نے اپنے در سے دھو لگانے کی توفیق عطا فرما دی، اے اللہ کبھی بھی دور نہ فرمائیے، اے اللہ جیسے بھی ہیں بے عمل ہیں، اے اللہ بے توفیق ہیں، اے اللہ نمازیں تک قضا کر بیٹھتے ہیں، اے اللہ فرائض تک چھوڑ بیٹھتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کے بندے ہیں، اے اللہ آپ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ نفس شیطان کے خلاف آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ پناہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما دیجئے، فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ذلت سے قلت سے علت سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اپنی چاہت والی، اے اللہ اکرام والی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔